سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. البقرہ آیت نمبر 258.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ کا یہ 35واں رکوع ہے اور بڑا قیمتی ہے توحید کے دلائل کے بیان کے حوالے سے. دو واقعات ہیں ابراہیم علیہ السلام کے اور درمیان میں تیسرا واقعہ جو کہ معروف ہے حضرت عزیر علیہ الصلات والسلام کے تعلق سے. اللہ کی توحید کے دلائل کا بڑا پیارا بیان. ارشاد ہوا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ الصلات والسلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. ان آتاہ اللہ الملک, اس بات پر کہ اس شخص کو اللہ نے بادشاہت میں سے کچھ عطا کیا تھا. یہ نمرود کا ذکر ہے اور نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ. اس سے پتہ چلا کہ پیغمبروں کی دعوت انقلابی دعوت ہوتی ہے اور وہ صرف میسج کو یا عوام کو نہیں بلکہ وقت کے حکمرانوں کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. اور یہاں جو نمرود ہے وہ خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھا ہے اور اس نمرود کے تعلق سے اس مکالمے کو قرآن نے نقل کیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین کے بارے میں جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. قال انا احیی ویمیت, اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں, سو واٹ, میں بھی کر سکتا ہوں, استغفر اللہ. تو اس نے یہ کیا کہ ایک شخص جس کے ذمے جس پر قتل کا جرم ثابت ہو گیا تھا, اس کو پھانسی ملنی تھی, اس نے نمرود نے اس کو معاف کر دیا, کہا دیکھو میں نے زندگی دے دی, اور ایک بے قصور کو اس نے جو ہے وہ قتل کرا دیا, کہا میں نے موت دے دی. اس کا بھی جواب ابراہیم علیہ السلام دے سکتے تھے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات پر بات نہیں رکھی. یہ بھی ڈائیلاگ کا, مکالمے کا بڑا اور حکمت کا بڑا پیارا اصول ہے کہ سامنے والے کی جاہلیت والی جو حس ہے اندر کی وہ بیدار نہ ہو جائے. چنانچہ اس کی بات پر بات نہیں رکھی جو کہ رکھ سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام, لیکن اللہ کی توحید کے دلائل کی کمی تھوڑی ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل رکھی. قال ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق, بے شک اللہ وہ لاتا ہے سورج کو, نکالتا ہے سورج کو مشرق سے. فأتی بها من المغرب, تو اسے لیا مغرب سے. فبہت الذی کفر, تو جو کافر تھا وہ مبہوت کر دیا گیا, حیران کر دیا گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. مکالمہ پورا ہو گیا. تو دعوے دار ہے خدائی کا, چل میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال دو, تو مغرب سے نکال کر دکھا دے, وہ چپ ہو گیا کیوں؟ اس نمرود کو پتا تھا میں کیا, میرا باپ, میرے باپ کا بھی باپ, اور اس کے بھی ابا, اور اس کے بھی ابا, اور اس کے بھی ابا, اور اس کے بھی ابا کے دور سے سورج مشرق سے ہی نکل رہا ہے, یہ میرے بس میں نہیں کہ میں مغرب سے اس کو نکال سکوں. اچھا آج کا سائنٹیفک مائنڈ رکھنے والا انسان تو ذرا آگے کی سوچے گا کہ سورج اب ایک تھوڑا ہی ہے, کتنی گیلیکسیز اور ان کے کتنے سولر سسٹمز، اس سب میں بھی جو ڈیزائن ہے سبحان اللہ وہ بھی ایک اللہ ہی کی طرف متوجہ کرتا ہے. یہ بات سورہ ملک میں پڑھیں گے، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. رحمان کی تخلیق میں کوئی ڈیفیکٹ، کوئی فلو نہیں ملے گا. یہ پورا ڈیزائن بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ ہے، چاہے وہ بگ بینگ کے ایکسپلوژن سے شروع ہوا ہو اور اب ایکسپینڈنگ یونیورس کی طرف جا رہا ہو، اس ڈیزائن میں جو بیوٹی ہے اور آرگنائزیشن ہے یہ الٹ اپ نہیں ہے، یہ ایک ذات ہے جس کو میں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اس کے حکم سے ہے. بہرحال اگلا واقعہ مشہور روایت کے مطابق یہ جناب عزیر علیہ السلام کا، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے. اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشھا، یہ اس شخص کی مانند ہے معاملہ کہ جو ایک بستی سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اللہ کا عذاب اس پر آ گیا تھا. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، انہوں نے کہا اللہ کس طرح اس کے مرنے کے بعد اس کو زندگی دے گا، ایک سوال ذہن میں آیا، سمجھنا چاہا انہوں نے. فامات اللہ 100 عام، تو اللہ نے 100 برس تک انہیں مردہ رکھا. ثم بعثا، پھر انہیں زندگی دی. قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا کتنی دیر رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، اس سے زائد اسٹریٹ بندے کا بہت زیادہ سونا ممکن نہیں، تو ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم تو 100 سال تک رہے ہو. فانظر الى طعامك، اپنے کھانے کی طرف دیکھو. وشرابك، اپنے پینے کی طرف دیکھو. لم يتسنى، وہ سڑا تک نہیں. یہ شراب کا لفظ، کچھ بچے پریشان نہ ہو جائیں، عربی میں شراب کا لفظ مشروب کے لیے ہے، شراب البرتقال، یہ اورنج جوس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ خمر ہے جس کو ہم شراب کہتے ہیں نا، جو حرام ہے وہ خمر ہے، وہ ذکر آئے گا سورہ مائدہ میں. جسٹ شراب کا لفظ عربی میں وہ جیسے شراب البرتقال، اورنج جوس کے لیے پینے کی شے. تو ان سے کہا فانظر الى طعامك، اپنے کھانے کی طرف دیکھو. وشرابك، اپنے پینے کی طرف دیکھو. لم يتسنى، وہ سڑا تک نہیں. کوئی ریفریجریٹر نہیں تھا وہاں پر، کس کی قدرت تھی؟ ہاں اللہ کی قدرت تھی. وانظر الى حمارك، اپنے گھدے کی طرف دیکھو. اس وقت وہی سواری کے لیے اویلیبل تھا. ولنجعلک آیۃ للناس، اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے. وانظر الى العظام، سبحان اللہ، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو. یہ گدا جس کا ڈھانچہ تھا اس کی ہڈیوں کی طرف اشارہ. کیف نشیزھا، ہم اسے انہیں کس طرح جوڑتے ہیں. ثم نفسھا لحما، اور کس طرح ان کو گوشت پہناتے ہیں. اس طرح اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. ہم مسلمان ہیں، اس واقعے کو یقین مانتے ہیں، ہمارے لیے کافی ہے. فی الوقت کوئی غیر مسلم ہوگا تو پہلے قرآن کی حقانیت اس کے سامنے واضح کریں گے، اور جب قرآن کی حقانیت کو مان لے گا تو پھر اس واقعے کو بھی لازماً وہ تسلیم کرے گا. لیکن میری اور آپ کی یاد دہانے کے لیے بہت قیمتی واقعہ. فلما تبین لہ، پھر جب ان پر واضح ہو گیا، قال، یہ سب کچھ واضح ہو گیا، اس طرح اللہ مردوں کو زندگی دے گا. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کہا بے شک میں جان گیا کہ بے شک اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. تیسرا واقعہ وہ چار پرندوں کا مشہور واقعہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بڑا قیمتی، اور اس میں عقیدے کا ایک بیان اور پھر حکمت کا ایک پہلو بھی بڑا خوبصورت ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھائیے آپ کیسے مردوں کو زندگی عطا کریں گے. ہیں تو پیغمبر، یقین بھی ہے، مگر ایک کوشچن تو اٹھا، اللہ کیسے زندگی دیں گے. قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا ابراہیم ایمان نہیں رکھتے آپ. قال بلا، ایمان تو رکھتا ہوں بھائی، ناٹ بلا کہ لیطمئن قلبی، میرے دل کا تھوڑا اطمینان ہو جائے. اچھا پیغمبر بھی ہیں، اور پیغمبر کو پورے کنوکشن اور یقین کے ساتھ دعوت پیش کرنی ہوتی ہے، تو اللہ ان کو ان یوزل قسم کے مشاہدات کراتے ہیں. رسول اللہ کی تو انتہا ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ، تو پیغمبروں کو اللہ مشاہدات کراتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورۃ الانعام میں بھی پڑھیں گے. اللہ فرماتے ہیں وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، اسی طرح زمین و آسمان کائنات کے مشاہدات آبزرویشن ہم نے کرائی، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. تو پیغمبروں کو کیونکہ دعوت پیش کرنی پورے کنوکشن کے ساتھ، اتمام حجت کرنی ہوتی ہے، تو ان کو یہ مشاہدات کرائے جاتے ہیں. مگر اللہ نے ایک بات کیا کلیئر کروائی، اولم تو امین، ایمان نہیں ہے کیا؟ اللہ ایمان تو ہے، فلا کی لیت مین قلبی، ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں. اسی بات کو لکھا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، ہمارے تو نہیں پڑھی جاتی لیکن دنیا کی بعض یونیورسٹیز میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھائی گئی ہے، پڑھائی جاتی ہے. اور شریعت کے رموز اور اسرار اور حکمتیں اور ہڈن وزڈم احکامات کی کیا ہیں، اس سب کو شاہ ولی اللہ نے بیان کیا رحمۃ اللہ علیہ، اور اس واقعے کو کوٹ کیا. حکم تو مانتے ہیں، تو کیا اس کی حکمت تلاش کرنا منع تو نہیں ہے؟ نہیں منع نہیں ہے، لیکن شرط یہ کہ مانو پہلے، ماننے کے بعد حکمت تلاش کرو، ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو کوئی بات نہیں. اور بہت سی باتیں آپ اور میں کر رہے ہیں جن کی حکمت مجھے اور آپ کو نہیں پتا. فجر کے کتنے فرض ہیں؟ دو. ظہر کے چار. عصر کے چار. مغرب کے تین. عشاء کے چار. حکمت دو. ٹو فور فور تھری فور. وائی؟ رسول اللہ نے ایسے بتایا. دیٹس اٹ. ایسے ہی ہے نا جی. فجر میں تلاوت ظہر سے زور سے امام کرتا ہے, ظہر میں آرام سے, عصر میں آرام سے, مغرب کی دو میں زور سے, تیسری میں آرام سے, عشاء کی دو میں زور سے, اور تیسری چوتھی میں آرام سے. اچھا, ظہر میں تلاوت آرام سے ہوتی ہے, جمعے کے دن زور سے ہوتی. وائے؟ بس اس لیے کہ رسول اللہ نے ایسے بتایا ہے, ہم ایسے کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت سی باتوں کی حکمت ہمیں پتہ نہیں ہے, تب بھی عمل کرنا ہے. کیوں؟ آپ کا میرا دین اس کھوپڑی پر نہیں کھڑا ہے. ہاں, آپ کا میرا دین اعتبار پر کھڑا ہے کہ پیغمبر نے جو بتایا وہ برحق ہے. گو کہ کوئی بات بھی ہمارے دین کی خلاف عقل نہیں ہے, مگر کیا کریں, ہماری عقل کمزور ہے, ہماری عقل چھوٹی ہے, ہماری نالج کم ہے, تو ہم ڈیپتھ میں جا نہیں پاتے. ماننا شرط ہے, اس کے بعد تلاش کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم تؤمن, کیا ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا, عرض کیا اللہ یقیناً, ولیکن لیطمئن قلبی, ذرا دل کا اطمینان بھی ہو جائے. اسی لیے کبھی کبھی ہم بھی حکمتیں کچھ بیان کر دیتے, روزے میں یہ حکمت ہے, نماز میں یہ حکمت ہے, فلاں میں یہ ہے, فلاں میں وہ ہے, ذرا اطمینان قلب بڑھ جاتا اور بندہ اور کنوکشن کے ساتھ عمل کرتا ہے. قال, اللہ نے فرمایا, فخذ اربعۃ من الطین, تو چار پرندوں کو لے لو, فسرھن الیک, اپنے سے فیمیلیئر کر لو, مانوس کر لو, ثم اجعل علی کل جبل منھن جزءا, پھر رکھ دو ہر ایک پہاڑ پر ان کے ٹکڑے. قرآن بہت زیادہ تفصیلی بتاتا, اصولی بات بیان کر دیتا. ہوا کیا, چار پرندے لیے گئے, ان کو اپنے سے مانوس کیا گیا, پھر ان کو ذبح کیا گیا, پھر ان کے گوشت کے حصے جو تھے وہ سب کو مکسچر کیا گیا اور چار برابر برابر کے پیسز کر دیے گئے. سب مکسچر میں موجود ہیں چاروں پرندے کے چھوٹے چھوٹے آگا یا پارٹس جو بھی کچھ ہیں, اور پھر پہاڑیوں پر رکھنے کو کہا گیا. فرمایا کہ ثم ادعھن, پھر انہیں پکارو, یأتینک سعیا, چلتے ہوئے تیزی سے تمہارے پاس آ جائیں گے. اس چلنے میں بھی حکمتیں ہیں, اس کی تفصیل کا موقع نہیں, لیکن یہ ہے, دیکھو ادھر سے پرندہ چلا آ رہا ہے, دوسرا چلا آ رہا ہے, تیسرا چلا آ رہا ہے, چوتھا چلا آ رہا ہے. اس طرح اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمانے پر قادر ہے. البقرہ میں دیکھیں کتنے واقعات ایسے ہو گئے کہ جس کے اندر اللہ نے واضح کیا کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. وعلم, اور جان لو, ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے. اس کے بعد البقرہ کے دو رکو ہیں, البقرہ رکو نمبر 36 اور 37, 36-37, یہ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن کا کلائمکس ہے. انفاق کا اجر کتنا ہے, انفاق کی حفاظت کیسے کرنی ہے, انفاق میں اخلاص کتنا مطلوب ہے, انفاق اگر دکھاوے کے لیے شو آف کے لیے تو ضائع ہو جاتا ہے, اور انفاق کس طرح اس کو محفوظ رکھنا ہے, کس کس طرح وہ ضائع ہو جاتا ہے, اس انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے زیادہ ڈیزرونگ لوگ کون ہیں, یہ سارے پہلو ان دو رکوعوں میں انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر آ رہے ہیں. فرمایا, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال جو انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں, کا مثل حبہ, جیسے کہ ایک دانہ سیڈ ہو, انبتت سبع سنابل, جس سے سات بالیں اگ آئیں, فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, ہر بال میں 100 دانے ہوں, کتنا ہو گیا 700, ایک دانہ سات بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں, یہ 700 گنا 700 ٹائمز ہوا. اور یہ ریٹ کہاں سے آفر ہو رہا ہے؟ دی بینک آف اللہ. ہاں, اب یاد ہو گیا, بینک آف اللہ انلمیٹڈ سے آفر ہو رہا ہے. یہ ساری دنیا مل کر بھی یہ ریٹ آفر نہیں کر سکتی, بٹ دس از ناٹ دا لمٹ. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے گا اور اضافہ عطا فرما دے گا, 100 گنا 700 گنا تک اور اس سے زائد بھی. کیسے یہ اجر بڑھتا ہے؟ دو بنیادی اصول. ایک, کتنے اخلاص کے ساتھ, سنسیئرٹی کے ساتھ بندہ عمل کر رہے, اور کتنے مشکل حالات میں کر رہے, کتنے مشکل حالات اور رکاوٹوں کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اور جتنی مشقتوں کے باوجود بندہ عمل کرے گا, انشاءاللہ یہ اجر بڑھتا چلا جائے گا. اللہ ہمیں اپنی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ واسع علیم, اور اللہ بہت وسعت والا, علم رکھنے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن, پھر اس خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان نہیں جتاتے, تکلیف نہیں پہنچاتے. یہ ذکر بعد میں بھی آئے گا, احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر تو انفاق ضائع ہو جاتا ہے. لهم اجرهم عند ربهم, تو جو اس سے بچتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ دیکھیے عمل صرف کرنا نہیں ہوتا، عمل کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے۔ جیسے روزے کے بارے میں ہے کہ روزہ رکھنا بھی اور روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے، حلال کو چھوڑ دیا تو حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسی طرح انفاق کیا تو انفاق حلال سے کرنا بھی ذکر آئے گا، اور پھر انفاق کی حفاظت بھی کرنی، اس کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اچھی بات کہنا یا درگزر کرنا اس صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا پہنچائی جاتی ہو، تکلیف پہنچائی جاتی ہو۔ ایک بڑا پیارا اصول ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے تو کم سے کم برائی تو نہ کریں، یہ بھی بھلائی ہے۔ اگر نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم نقصان تو نہ پہنچائے نا۔ تو وہ بات کہ اچھی بات تم کسی سے کہہ دو، خیر کا کلمہ کہہ دو، اچھی بات کی تعلیم دے دو، یا معافی تلافی کر لو، درگزر کر لو، بھائی ابھی میرے حالات ایسے نہیں کہ میں آپ کی مدد کروں، یہ بہتر ہے اس صدقہ یا خیرات کرنے سے جس کے بعد ایزا پہنچائی جائے، جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، احسان جتانا یا تکلیف پہنچانا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ اکبر، اور اللہ غنی ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ غنی ہے، تمہارے انفاق کا فائدہ تمہیں ہوگا، اللہ کو تھوڑی ہوگا، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے۔ من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو محنت کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، من شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، ومن عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، میں اپنے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کرنے سے مراد اس کی رضا کے لیے کروں گا، مگر اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ غنی ہے اور حلیم بھی ہے، اللہ اکبر، تمہیں کس قدر اللہ نے نوازا، اور تم کے چن چن کے اللہ کی راہ میں دو گے، بچا کچھ اللہ کی راہ میں دو گے، کبھی کبھار دو گے، دل کرے گا تو دو گے، ورنہ نہیں دو گے، نہیں نہیں، دو اللہ کی راہ میں۔ لیکن اللہ کا تحمل دیکھو، اللہ کتنا تمہیں عطا فرماتا، تم اس کی راہ میں کتنا لگا رہو، کم بھی لگاتے ہو تو وہ قبول فرماتا ہے، اور وہ تمہارے لیے اپنے خزانوں کو کھلا رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتا کر اور دوسروں کو کسی کو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ احسان جتانا، ارے آج تو میرے سامنے کھڑے ہو کر بات تو بیچتے گیا ہو، ہاں 10 سال پہلے یاد ہے تمہیں میں نے پیسے دیے تھے، یہ کاروبار میں نے شروع کروایا تھا، یا کسی کی مدد کر دی، اس کے بچوں کو جتایا جا رہا ہے، تمہارے ابا کی حیثیت کیا تھی، ہم نے کیا تھا یہ، تو استغفر اللہ، یہ ہے احسان جتانا، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے جو اس طرح احسان جتائے کل اللہ نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا اس کی طرف، یہ مسلم کی روایت ہے، اللہ نظر کرم بھی نہیں فرمائے گا اس کی طرف۔ مشہور ایک جملہ نا، نیکی کر دریا میں ڈال، کیا مطلب ہے؟ سادہ مثبت یہ ہے، اللہ کے لیے کر رہو، اللہ کے لیے کر لیے، ختم، اللہ کو پتا ہے، کسی کو جتانے بتانے سنانے کی کیا ضرورت پڑی۔ آگے فرمایا، کالذی ينفق ماله رئاء الناس، اس شخص کی طرح، یعنی ضائع نہ کرنا، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، کل اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت، تین افراد کا معاملہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ایک وہ بھی ہوگا جو سخی تھا، مال خرچ کرنے والا، اللہ پوچھیں گے کیا کیا، اللہ تیری راہ میں مال بڑا خرچ کیا، اللہ فرمائیں گے جھوٹ کہتے ہو، تم نے مال خرچ کیا، تمہارے سخاوت کے چرچے ہو، تمہیں سخی اور فیاض اور خرچ کرنے والا، بڑا ڈونر ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کہا جائے، یہ ہو گیا دنیا میں، تصویریں کھنچ گئیں اور جناب تمہارے چرچے ہو گئے، کلیپنگ ہو گئی، سرٹیفیکیشن ہو گئی، نام لگا دیا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بندے کا خود کا دل نہ کرے، کئی رپورٹنگ ہو گئی الگ بحث ہے، خود بندے کا دل نہ کرے یہ، لیکن تمہاری تو یہ چاہتی تمہیں فیاض کہا جائے، سخی کہا جائے، یہ کہا جائے، وہ کہا جائے، وہ دنیا میں ہو گیا، آج تمہارے لیے کچھ نہیں، فرمایا جائے گا اس کو اٹھا کے جہنم کی آگ کے حوالے کرو، استغفر اللہ۔ یہ مسلم شریف کی روایت، اور دکھاوے کا عمل شرک ہے۔ حدیث ہے مسلم احمد میں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اخلاص کی کیا برکت ہے، وہ بھی آگے واقعات بلکہ آیات آ رہی ہیں، اس میں ایک دو حدیث بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک اور بات آئی، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں، تبھی تو لوگوں سے وعدہ چاہتا ہے، اور جس کا اللہ سے یقین ہو، اللہ کی ذات پر اعتبار ہو، اللہ سے جو چاہتا ہو، اس کو کیا پڑی کسی کو پتا چلے نہ پتا چلے، بلکہ اس کا تو حال یہ ہوگا، حدیث آگے پیش کرنی ہے، کہ دائیں ہاتھ سے بھی دے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے۔ فرمایا ایک مثال دے کر، فمثلوا كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، بس اس کی مثال اس صاف پتھر یعنی چٹان جیسی ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش برسے تو اسے بالکل صاف چھوڑ دے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتا جو اس نے کمایا۔ کیا مطلب؟ ایک چٹان پر مٹی پڑی ہو، زور کی بارش برسے تو وہ بہ جائے گی نا، کچھ بھی ہاتھ نظر نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو دکھاوے کا کتنا ہی بڑے سے بڑا مال خرچ کر رہا ہے، دکھاوے کا اگر ہے تو ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑے گا، کوئی ثواب ملنا تو دور کی بات، الٹا عذاب ہو جائے گا۔ واللہ لا یهدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ومثل الذين ينفقون اموالهم, اور ان کی مثال جو مال خرچ کرتے, ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا کے حصول کے لیے, وتثبیت من انفسهم, اور اپنے دلوں کے ثبات اور یقین کے لیے, کمثل جنۃ بربوۃ, تو ان کی مثال ایسی جیسے بلندی پر ایک باغ ہو, پہاڑی علاقوں پر باغ ہو, اصابها وابل, اس پر تیز بارش برسی, فآتت اکلها ضعفین, تو اس نے دگنا پھل دیا. جو پہاڑی علاقوں میں درخت ہوں گے ذرا اونچائی پر ہوں گے تو سورج کی تمازت اور دھوپ بھی زیادہ پڑے گی, پانی بھی بارش کا جلدی اور زیادہ ملے گا تو زیادہ پھل آتا ہے. فآتت اکلها ضعفین, تو اس نے دگنا پھل دیا, فإن لم يصبها وابل فطل, پھر اگر تیز بارش نہ بھی پڑی تو فوار ہی کافی ہے, تھوڑا سا بارش بھی برسے گی تو بہت پھل آ ہی جائے گا. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی خوب دیکھنے والا ہے. اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی ہو, سنسیئرٹی, اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی ہو تو بڑا اجر ملے گا انشاءاللہ. حدیث مسلم میں بڑی روایت ہے ماشاءاللہ, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص کے ساتھ حلال میں سے بندہ ایک کھجور کا دانہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے, ایک دانہ کھجور کا اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کے ثواب کو اللہ پروان چڑھاتا ہے, پرورش دیتا ہے, جیسے تم اپنے کسی جانور کے بچے کو چھوٹے کو لیتے ہو اور وہ بڑا ہوتا ہے, ایک کھجور اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کے ثواب کو پروان چڑھاتا ہے, یہاں تک کہ ایک کھجور کا ثواب پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے, ایک کھجور. اور حدیث میں آیا کہ ایک کھجور, کھجور کا آدھا دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو وہ بھی دے دو. اللہ کے ہاں کوانٹٹی کا معاملہ نہیں ہے, کوالٹی کا معاملہ ہے. اخلاص کے ساتھ حلال میں سے ایک دانہ کھجور کا بھی پہاڑ جتنا اجر ہو جائے گا, مسلم کی روایت کے مطابق. اس کے بعد دکھاوے کی مثال ایک اور, یعنی دکھاوے کا عمل ضائع ہو جاتا ہے, اس کی ایک مثال. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب, کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگوروں کا, تجری من تحت الانہار, جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں, لہو فیہا من کل الثمرات, اس کے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں, واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء, اور اس پر بڑھاپا بھی آ گیا ہو اور اس کے بچے بھی کمزور اور ناتواں ہوں, فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ, تب اس پر ایک بگولا آ پڑا, اس میں آگ تھی, وہ باغ جل گیا. اللہ اکبر, بڑھاپا بھی ہے, بچے بھی چھوٹے, کتنا ظاہر کے اسباب کے اعتبار سے محتاج ہے, اور باغ میں پھل بھی آ چکا ہو اور آگ آئی اور سارا باغ جل گیا, کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑا. یعنی جو دکھاوے کا عمل کرنے والا اس کا انفاق بھی اسی طرح ضائع ہو جاتا ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ, اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے لیے نشانیاں واضح فرماتا ہے, احکام واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اگلا رکوع شروع ہوتا ہے اس میں بھی اسی انفاق کے موضوع کا بیان ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا من طیبات ما کسبتم, ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کما خرچ کرو جو تم کماتے ہو, پاکیزہ میں سے دینا ہے. مسلم کی روایت ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے. اور مسلم کی ایک اور روایت, حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. کسی کے حالات بدل دینے کے ہم ذمہ دار نہیں, رازق اللہ ہے, لیکن اپنا سا حصہ ڈالنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. تو یہ نہیں کہ میں اگر یہ فلاں ایک لائن ہے حرام کی کمائی کی, یہ بھی اگر آن کر دوں تو اتنے لاکھ یا کروڑ مل جائیں گے, اتنے بھوکوں کا بھلا ہو جائے گا. نہیں بھائی, نہیں, ہم رازق تھوڑے ہی, رازق تو اللہ ہے. ہم نے تو اپنا سا فرض ادا کرنا ہے, جو میری استطاعت میں وہ کر لوں, جو حلال سے کر لوں کر لوں, وہی اللہ کے مقبول ہے. حرام سے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوتا. یہ جو لوگ چکر میں پڑے ہوئے نا کہ ہم غلط کام بھی کر رہے ہیں اور ہم یتیم خانوں میں بھی تو پیسے دے رہے ہیں, اور ہم مسجدوں میں چندے بھی تو دے رہے ہیں, یہ حلال جائز نہیں ہے بھائی. حرام سے دیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے, یہ رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے مسلم شریف کی روایت کے مطابق. تو یہ ہے, صدقات و خیرات دینے بھی ہیں, حفاظت بھی کرنی, اور حفاظت یہ بھی کہ حلال میں سے دیا جائے اور دینے کے بعد اس میں دکھاوا بھی نہ ہو اور ایذا نہ پہنچائی جائے, احسان نہ جتایا جائے, جیسے کہ ذکر آیا. اگلی ایک اور بات, ومیما اخرجنا لکم من الارض, اور اس میں سے بھی دو جو ہم نے نکالے تمہارے لیے زمین میں سے, زمین میں سے فصل آتی ہے, پھل آتا ہے, یہ جس کے اوپر عشر ادا کرنا لازم ہے. اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا ہمارے ملک میں. زکات تو فرض ہے, ہمارے علم میں بھی ہے, کچھ نہ کچھ خیال بھی کر لیا جاتا ہے, لیکن زکات کی طرح عشر بھی فرض ہے. زکات کیش اینڈ کیش ایکویلنٹس پر عشر ہے, یہ جو فصل اگتی ہے یا پھل آتا ہے. مزید بڑا اہم بات کیا ہے, زکات تو سالانہ بنیادوں پر ہے نا, لیکن عشر ہر فصل پر ادا کرنا ہے, پھر اس کے ریٹس ہیں, اس کی تفصیل اپنی جگہ پر. اور ہمارے ملک کا کتنا بڑا حصہ وہ زراعت سے منسلک ہے, کتنا ہمارے ایکسپورٹ کا بڑا پورشن وہ زراعت سے منسلک ہے, اور ڈنڈی ماری جا رہی. اللہ کا خوف کر کے دے دو بھائی, یہ کتنی ایکڑ زمینیں ہیں پتہ نہیں کتنی ہوگی اور کتنی اس سے فصل و پھل اگتا ہے, اللہ اکبر, کتنا ایکسپورٹ کر رہے ہیں, کیا اس کا صحیح عشر ادا ہو رہا ہے؟ ظلم ہے. اور جیسے زکات کے بارے میں پڑھیں گے سورہ توبہ آیت نمبر 35 پہ انشاءاللہ تعالی, یہ جو زکات نہیں دیتے مال میں سے, یہ مال ان کے داغا جائے گا آگ کے اندر, اور ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. تو زکات ہی کے ساتھ عشر بھی ہے, یہ اتنا بڑا جرم ہے اگر عشر صحیح طریقے پر ادا نہیں کیا جا رہا. یہاں بھی ممکن ہے کچھ ساتھی ہوں جو ادا بھی کرتے ہوں, اگر نہیں تو خیال کریں بھائی, اگر زمین ہے آپ کی اور اگر آپ کے رابطے میں جو لوگ ہیں جن کی زمین, ان کو سمجھائیں کہ بھائی زکات کی طرح عشر ادا کرنا بھی واجب ہے, لازم ہے, اور زکات سالانہ ہے جبکہ عشر ہر فصل پر ادا کرنا چاہیے, اس کا بھی حکم دین نے دیا ہے. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ, اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے. اللہ اکبر. اگلی بات سنیے, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, اور اس میں سے کسی گندی شے, ردی, یوز لیس, ورتھ لیس شے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرنا جبکہ تم خود اس کو لینا پسند نہیں کرو گے, سوائے اس کے کہ چشم پوشی کر جاؤ, چاروں نہ چار بائی ہوک اور بائی کرک مجبوراً تمہیں لینا ہی پڑتا ہے. خراب بچا کچا دینے کا ارادہ نہ کرو اللہ کے راہ میں, بیسٹ دو اللہ کے راہ میں. قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں چوتھے پارے کے آغاز میں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے, تمہاری نیکی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبوب ترین شے کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر دو. ہاں ہمارے گھروں کی وہ اشیاء, وہ لباس جو استعمال میں نہیں ہے لیکن کہیں کسی کے استعمال میں آ سکتے تو دے دیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی تو ہمت پکڑے نا, اپنے بچوں کو میں شاپنگ کرانے کے لیے جا رہا ہوں, نئے نئے ڈریس ان کو دلا رہا ہوں, تو کسی اور کے لیے بھی دو جوڑے لے لوں اور ان بچوں سے دلواؤں تو ان بچوں میں بھی دینے کا جذبہ پیدا ہوگا, ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا, کام آنے کا جذبہ پیدا ہوگا, یہ کل دینے والے ہوں گے لوٹنے والے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس کی بھی تو فکر کریں, اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو ایسا مت دو کہ تمہیں خود اگر پیش کیا جائے تو تم اس کو لینا گوارا نہ کرو, الا کہ چشم پوشی کرنی پڑے, مجبورا لینا پڑے تو لینا پڑے, نہیں, اچھا ستھرا پسندیدہ وہ اللہ کی راہ میں دو. ایک بچے کو سمجھ آ گئی یہ بات, بلکہ اس بچے کو سمجھ کے آئی, سبحان اللہ, اسی علاقے میں ایک اسکول میں پڑھا تھا وہ, اور اس کے ٹیچر نے پڑھائی حدیث, تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. بچے کو سمجھ آ گئی, اس نے آگے ابا سے کہا, ابا یہ ایچ پی کا لیپ ٹاپ تو بہت پسند ہے مجھے, میں دے رہا ہوں اپنے دوست کو گفٹ میں. کہا یہ کیا تم کہہ رہے ہو؟ پاپا حدیث پڑھائی ٹیچر نے, تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند. اس نے کہا میں ایچ پی کا لیپ ٹاپ دے رہا ہوں. وہ اسکول پہنچ گئے, ٹیچر کے پاس, بھائی تم کیا پڑھا رہے ہو اس کو؟ کہا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھائی ہے. پھر سمجھایا کہ اچھا آپ کیا کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو ان کے لیے تو 50 ایچ پی کے لیپ ٹاپس بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی. اگر آج آپ کے بچے کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو آپ اس کو عمل کرنے دیجئے تاکہ یہ بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. اور ہوا بالفعل ایسا, بہرحال ہر جگہ نہیں ہوگا صحیح ہے, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تربیت حدیث سے ہو رہی ہے, یہ تربیت ہوتی ہے اصل میں. اللہ تعالی ہمیں بھی اچھا ستھرا بہترین اپنی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر, کیا کیا جملے اللہ کی کتاب کے. اگلا جملہ پڑھے ذرا, وعلموا, اور جان لو, ان اللہ غنی حمید, اللہ غنی ہے, تمہارے دیے جانے تم جو دے رہے ہو اللہ کو کوئی حاجت نہیں, اگر بہترین بھی دو گے تو فائدہ تمہارا ہوگا, اللہ کو تمہارے کسی انفاق کی ضرورت نہیں. اور وہ حمید ہے, سبحان اللہ, تم عبادت نہ کرو, تم سجدے نہ کرو, تم انفاق نہ کرو, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تعریف کر رہا ہے, آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کوئی شے نہیں زمین میں آسمان میں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, فائدہ تمہارا ہے, لگاؤ بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں. اچھا اب دیکھیے, اللہ اکبر, کیا اللہ کے کلام میں ربط ہے. شیطان آتا ہے, وہ اللہ کے بندے تو ایچ پی کا لیپ ٹاپ دے دے گا تیرا کام کل کیسے ہوگا, آج تو لاکھ دے دے گا سیریا کے بھائیوں کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, ان پر اپنا رحم و کرم کا معاملہ فرمائے, بڑے دگرگو حالات ہیں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے, خرچ کریں, اللہ ان پر ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہنگامی صورتحال, شیطان کیا کہے گا, اب بھائی تم خود کرائسس کے اندر ہو, ویسے ہی بڑے مسائل چل رہے ہیں اکانومی کے اندر, ہاں تم یہ لگا دو کہ تمہارا کل کیا بنے گا. اب پڑھیے قرآن اگلے الفاظ. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے, تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اللہ کی راہ میں لگانے کا موقع آئے گا, 10 مرتبہ سوچے گا انسان, ٹھیک ہے. اور کانسرٹ کے اگر بلیک میں بھی ٹکٹ لینے ہو تو ہاں پوچھنا بھی نہیں پڑتا, اور پورا کانسرٹ کرانا ہو تو فنڈ ریزنگ بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان حرکتوں سے ہمیں بچائے, بے حیائی کے کاموں پہ خوب لگوائے. لیکن اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے گی تو ارے بھائی غربت آ جائے گی, کرائسس میں آ جاؤ گے, ذرا ہوش کے ناخن لو. اس کے برس پھر اللہ کا کلام, سبحان اللہ, واللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا, اور اللہ تم سے بخشش کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اب بتاؤ شیطان کی مانو گے اللہ کی مانو گے؟ یو ڈیسائڈ یور سیلف. شیطان تمہیں فقر تنگ دستی سے ڈراتا ہے, بے حیائی کے دھندوں میں خوب خرچ کرواتا ہے, اور اللہ مغفرت کا وعدہ دیتا ہے اور اللہ فضل کا وعدہ فرماتا ہے. کس کو تم پسند کرو گے, کس کو تم ترجیح دو گے؟ ظاہری بات ہے اللہ کو, اللہ کو, اللہ کو. اور میرا اور آپ کا رب بڑا غیور ہے, رکھتا نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ رکھتا نہیں ہے. آخرت تو ہے ہی ہے, وہ دے گا دے گا, ادھر ہی لوٹاتا ہے, خدا کی قسم ادھر لوٹاتا ہے. اس مجلس میں بعض وہ ساتھی ہیں جو مجھ سے زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جن کے حوالے لوگ اپنا لاکھوں کروڑوں کا مال کرتے ہیں زکات کا, اور 30-30-40-40 سال سے وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ شجاع بیٹا ظاہری بات تو سینئر بزرگ ہیں, بڑے ہیں, کہ جس نے پچھلے سال زکات دی تھی نا, لیٹس سے 100 روپیہ دیا تھا, یہ کبھی نہیں ہوا کہ آج اگلے سال پھر اسے 100 روپیہ دیا ہو. ہر سال اس کی زکات زیادہ ہی ہوتی, وہ 120 دے گا, 130 دے گا. اللہ رکھتا نہیں, خدا کی قسم اللہ رکھتا نہیں, اللہ ادھر ہی لوٹاتا. اللہ غیور ذات ہے, تم اس کے نام پر اس کی راہ میں دیتے ہو, وہ رکھتا نہیں, فوراً لوٹاتا. اور حدیث ہے اس کے پیچھے, ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں, بخاری کی حدیث. ایک دعا کرتا ہے, اللہ جو دے رہا ہے تو اس کو اور دے اور دے اور دے, اور اللہ جو روک رہا ہے تو اس کو برباد کر دے, اس کے مال کو تباہ کر دے. اللہ اکبر. یہ 2 فرشتے ہر دن میں نازل ہوتے ہیں, یہ بخاری کی حدیث ہے. اللہ مجھے اور آپ کو دینے والا بنائے. اور رمضان کا مہینہ, میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام, بخاری کی حدیث, جبرائیل سے ملاقات ہوتی, جبرائیل کو قرآن سناتے, ہم بھی قرآن کی محفل میں, اور پھر کیا ہوتا, اللہ کے پیغمبر پورا سال مخلوق کو نفع پہنچانے والے تھے, مگر جب جبرائیل سے ملاقات ہوتی, قرآن کا دور فرماتے, تو آپ کی مخلوق کو نفع پہنچانے والی کیفیت میں تیز رفتار آندھی کی طرح کی تیزی آ جاتی تھی. خوب اللہ کی راہ میں لگاتے اور خوب اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچاتے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا, علم رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جس کو چاہتا حکمت عطا فرماتا ہے. کیا ہے حکمت؟ انگریزی کا وزڈم اس کا ترجمہ نہیں ہے. حکمت پختگی, شعور کی پختگی, ایک معنی, ایک مطلب. اور اصل پختگی کیا ہے؟ بندہ اپنے اصل فائدے کو سمجھ لے, اور اصل فائدہ ادھر کا نہیں, آخرت کا ہے, دی بینک آف اللہ لمیٹڈ میں لگانے کا ہے. جس کو یہ سمجھ آ گئی دنیا عارضی فانی چند روزہ ہے, جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. اور جسے سمجھ آ جائے میری اصل منزل آخرت ہے, وہاں مجھے جمع کرنا ہے, ادھر مجھے لگانا ہے, یہ سب سے بڑی وزڈم ہے. اگر ترجمہ کوئی کرنا چاہے تو حکمت, شعور کی پختگی. فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی. یہ ہے باطن کی ایک بصیرت, جس باطن کی روشنی میں بصیرت سے بندہ حق اور باطل کے تمیز کرنے کے قابل ہوتا ہے, اور اپنے اصل نفع نقصان کو سمجھ لیتا ہے. ذالک یوم التغابن, قرآن کہتا ہے سورۃ تغابن میں, وہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے. جو وہاں جیتا وہ اصل میں جیتا, جو وہاں ہارا وہ اصل میں ہار گیا. جس نے وہاں ریٹرن لیا وہ اصل میں کامیاب ہے, اور جس نے وہاں لاسٹ کیا, چھوڑ تباہ کیا, برباد کیا, خسارے میں پڑا, وہ سب سے بڑے خسارے اور نقصان کے اندر ہوگا. وما يذكر الا اولو الالباب, اور عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا. وما انفقت من نفقه او نذرت من نذر, اور تم جو کوئی خرچ کرو گے یا کوئی نذر مانو گے, فان الله يعلم, تو بے شک اللہ کے علم میں ہے. نذر ایک تو ماننا ارادے کے معنی میں, میرا یہ ارادہ ہے, میرا یہ ارادہ, اور ایک نذر وہ ہے جو ہماری مانی جاتی, جی میرا فلا کام ہو گیا تو میں اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, میرا فلا کام ہو گیا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا. جائز ہے, پسندیدہ نہیں ہے, سن لیجئے گا, جائز ہے, پسندیدہ نہیں. یہ کیا مطلب سخت بات ہے, رشوت دینے کا, اللہ تو یہ کرے گا تو میں کروں گا, استغفر اللہ. یہ کوئی اچھی پسندیدہ بات نہیں, جائز ہونا ایک شے پسندیدہ نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نظر, یہ نظر ماننا, نظر اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی, ہاں اللہ ایک کنجوس کے مال میں سے پیسہ نکلوا لیتا ہے، دیتا ہی نہیں ہے، سمجھ آئی؟ دیتا ہی نہیں ہے، اللہ اس میں لگاتا ہے، اللہ میرے فلاں کاموں کو میں اتنا خرچ کروں گا، اتنا فلاں کاموں کو اتنا خرچ کروں گا، اور پھر اللہ اس کا مال نکلوا لیتا ہے. اللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اور اپنے معاملات کو خود بہتر جانتا ہے. تو کوئی پسندیدہ شے نہیں. تو ایک نظر ہے ارادے کے معنی میں، وہ یہ ارادہ وہ ارادہ، اور ایک وہ شرعاً نظر ماننا اس کے اپنے احکامات اپنی جگہ پر. خیر، جو تم خرچ کرو گے نظر مانو گے، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، بے شک اللہ اسے جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، اگر تم خیرات کو صدقات کو اعلانیہ دو تو یہ بھی ٹھیک ہے اعلانیہ. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور فقراء تنگ دستوں تک پہنچاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ایک تو دیکھیے زکات ہے، اس کے لیے بھی صدقات کا لفظ آتا ہے. فرض صدقہ و زکات ہے، سورہ توبہ آیت 60 میں پڑھیں گے انشاءاللہ. فرض صدقہ و زکات ہے. واجب کی ایک شکل صدقہ فطر ہے، اور جس کو ہم لوگ ڈونیشنز کہتے ہیں، عدد ان زکات کہتے ہیں، وہ عام ہے، صدقہ خیرات جسے نفلی کہتے ہیں. تو جو فرض ہے وہ تو اعلانیہ ہو سکتا ہے، جیسے فرض نماز باجماعت اعلانیہ ادا کرتے ہیں، نوافل پسندیدہ کہ آدمی گھر میں جا کے ادا کرے، تنہائی میں ادا کرے. تو جو صدقہ فرض ہے، زکات ہے، وہ اعلانیہ بھی دیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں، بقیہ پوشیدہ رکھے جائیں، یہی بہتر ہے. ہاں، کبھی کوئی ان یوژل معاملہ آ جائے، ہنگامی صورتحال آ جائے، شام کا معاملہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے آسان کرے، بڑے دگردو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، یا کوئی اور ہنگامی صورتحال آ گئی، اب ایک اوپن انویٹیشن ہوتا ہے، سب کے سامنے رکھی جاتی ہے بات. ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میں آگے بڑھ کر دوں گا انشاءاللہ، تو مجھ پر اعتبار کی وجہ سے 20 لوگ اور بھی خرچ کریں گے، تو یہ اس نیت سے کھڑا ہوتا ہے کہ اور لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں بھی اعلانیہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ ہنگامی صورتحال میں جو حاجت ہے وہ پوری ہو سکے. ادروائز انڈر نارمل سرکمسٹانسز جو نفلی صدقات ہیں ان کو پوشیدہ طور پر ہی دینا چاہیے. اور پھر وہ حدیث دہرا لیجئے کہ دائیں ہاتھ نے بھی دیا ہو تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو. اس کا اجر پتہ ہے کیا ہے؟ حدیث بخاری کی، سات قسم کے افراد کو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور ایک مراد اللہ کے عرش کا سایہ. اور وہ سات قسم کے افراد میں ایک وہ بھی ہوگا جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا. ایسی اللہ کی بندیاں بھی ہیں کہ شوہر نے جو ان کو ایلوکیٹ کر رکھا ہے کہ منتھلی 5,000 10,000 جو کچھ بھی ہے یہ تمہارا ہے، وہ اللہ کی بندیاں اپنی ضرورت کو کم کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں، شوہر کو بھی نہیں پتا، سبحان اللہ. اور اسی طرح شوہر بھی ہیں کہ گھر کے سارے اخراجات وغیرہ سب کچھ پورے ہو رہے اور اللہ کی راہ میں ایسے خرچ ہو رہا ہے کہ بیوی کو بھی پتا نہیں، بندے کو پتا ہے، بندے کے رب کو پتا ہے. اللہ یہ خاموشی یہ اخلاص ہم سب کو عطا فرمائے کہ دائیں ہاتھ نے بھی دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے. اور ایک اور اہم بات یہ آئی، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم فقراء تک پہنچاؤ. ڈیزرونگ لوگوں کو تلاش کرنا، اچھا اپنوں کو دیں گے، رشتے داروں میں، آس پڑوس میں، وہاں تو انویسٹیگیشن کی ضرورت بھی نہیں، ان کا حق بھی زیادہ ہے، اور رشتے داروں کو دینے کا دوہرا ثواب حدیث شریف میں ہے. جب تم رشتے دار کو دے تو جو کہ ڈیزرونگ ہے، دینے کا ثواب ایک اور رشتے داری کا حق ادا کرنے کا ثواب یہ دوسرا. یہاں کسی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں، اور یہاں نان ڈیزرونگ کو نہیں جاتا، ڈیزرونگ کو جاتا ہے. اسی طرح پڑوس کا معاملہ ہوگا، اسی طرح آپ میں سے بہت سے لوگ ماشاء اللہ ان کے اپنے بزنس ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ ہم اپنے عام امپلائیز کو کیا پے کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ شاید میرے ایک امپلائی جس کو میں پے کروں میرے بچے کا خرچہ اس سے زیادہ ہے، اور شاید یہ ایکسپیکٹیشن ہو کہ یہ امپلائی جو ہے وہ پوری ہارڈ ورکنگ کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ کام بھی کرے گا اور دو تین بچوں کے ساتھ فیملی بھی چلا لے گا. چیک کر لیجئے. تو بہت دور جا کر بانٹنے کے مقابلے میں کوئی جو میکینزم ہو جو آپ مناسب سمجھتے ہوں، ادھر دینے کا ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ. یہ آپ کی ذمہ داری میری ذمہ داری ہے جو ہمارے زیر تحت آ چکے ہیں. اب وہ کیا میکینزم ہو، یہ ڈیبیٹیبل بات ہو سکتی ہے، لوگوں نے کیا بھی اور کیا بھی جا سکتا ہے، مگر دور دراز میں جانے کے مقابلے میں پہلے ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ یہاں یہ ڈیزرونگ بھی ہوں گے اور ڈیزرونگ کو پہنچے یہ بھی اللہ نے جو مال مجھے آپ کو عطا فرمایا اس کے تعلق سے ذمہ داری بنتی ہے. فرمایا کہ فہو خیر الکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ تم پوشیدہ طور پر دو اور تنگ دستوں تک پہنچاؤ بھی. یکفر عنکم من سیئاتکم، اور اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. تم نے بڑی تنہائی میں دیا، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا، کوئی تصویر بھی نہیں کھینچی، اخبار میں رپورٹنگ بھی نہیں آئی. دل چھوٹا نہ کرو، جس کے لیے دیا اس کو پتا ہے اور وہی دے سکتا ہے، بندے بیچارے محتاج مجھے اور آپ کو کیا دے دیں گے. فرمایا لیس علیک ہداہم، اے نبی علیہ السلام آپ پر ان کی ہدایت کا ذمہ نہیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. بعض صحابہ کرام پہ سوال آیا، کچھ غیر مسلم ہیں، مشرک وغیرہ ہیں، اگر ان کی مدد کریں تو کیسا؟ تو فرمایا کہ اس کا غیر مسلم ہونا یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے کہ تم اس کی مدد نہ کرو. ہاں شرعاً زکوٰۃ مسلمانوں کے عمراء سے لے کر مسلمانوں کے ہی غربا میں تقسیم ہوگی، مسئلہ یہ ہے. ادر دین زکوٰۃ جو ہے وہ غیر مسلموں کو دی جا سکتی ہے، انڈر نارمل سرکمسٹانسز کی بات کی جا رہی ہے. اور وہ کہیں کہ بھائی آپ ہمیں کیوں زکوٰۃ نہیں دیتے، تو آپ اس کی دل جوئی کے لیے بتا دیں، او بھائی زکوٰۃ ہمارے مال کا میل ہے، ہم اپنوں میں لے لیتے ہیں، تمہیں نہیں دیتے، تمہیں ہم دے رہے ہیں ادر دین زکوٰۃ سے، 2.5 سے آگے بڑھ کر ہم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، دل جوئی کر لے اس کی. تو صحابہ نے کہا کہ غیر مسلم ہے مشرک، ان کو دینے میں کیا؟ تو فرمایا گیا کہ کسی کو ہدایت دینا نہ دینا آپ کا اختیار نہیں، آپ کا کام نہیں، تو اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن اس کا غیر مسلم ہونا کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں کہ تم اس کے ساتھ اس سے سلوک نہ کرو یا اس کی مدد نہ کرو. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، تم جو مال خرچ کرو گے اپنے ہی بھلے کے لیے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور تم خرچ نہیں کرو گے مگر اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے حصول کے لیے. پھر اخلاص کی بات آ گئی اللہ کے خاطر، جیسے جنت والوں کی صفات کا ذکر بیان ہوتا ہے سورہ دہر میں 29 سپارے میں، اور وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ارے ہم تمہیں کھلاتے صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ تم سے کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفت، جنت والوں کی صفت سورہ دہر میں. تو تم جو خرچ کرو گے الا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے حصول کے لیے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم انتم لا تظلمون، اور تم جو مال خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا بدلہ عطا ہوگا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی. اب اس زمن میں اگلی اور اس رکوع کی آخری آیت ہے، آگے بھی مطالعہ کریں گے انشاءاللہ کہ اس انفاق کے سب سے بڑھ کر مستحق کون لوگ ہیں. فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، ان دنگ دستوں کے لیے جو رکے ہوئے اللہ کی راہ میں. لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی معاش کی محنت کی استطاعت نہیں رکھتے. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، نادان آدمی ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھ بیٹھتا ہے. حالانکہ تعرفهم بسيماهم، تم تو انہیں ان کے چہروں سے ہی پہچان لو گے. لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. کون ہیں وہ جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں؟ وہ مجاہدین بھی ہو سکتے ہیں، وہ داعیان دین بھی ہو سکتے ہیں، دین کے سیکھنے سکھانے والے اور دین کی محنت میں لگنے والے. یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو امت کے بحاف پر ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ورنہ ساری امت نے کام کرنا ہے، لیکن امت کے بحاف پر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور فل ٹائم اگر اپنے آپ کو وہاں ڈیووٹ کر دے تو ظاہری بات ہو معاش کی محنت تو کر نہیں سکتے. اب امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو فل ٹائم اپنے آپ کو دینی خدمت کے لیے کھپا رہے، امت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو سپورٹ کریں. البتہ ان کو بھی خودداری اختیار کرنے کو کہا گیا. پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ اتنے خوددار ہیں، اللہ اکبر، یہ اتنے خوددار ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اتنے خوددار ہیں کہ اپنی ضروریات کا ذکر نہیں کرتے، اور لوگ شاید نادانی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ان کو پیٹ بھی بھرے ہوئے ہوں گے، ان کو تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. حالانکہ معاملہ کیا ہے، کبھی کبھی تم ان کے چہروں سے پہچان لو گے. اصحاب صفہ کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، لوگ سمجھتے تھے مرغی کا دورہ پڑ گیا، مرغی کا دورہ نہیں تھا بھائی، یہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ایسے بھی معاملات تھے. اور مزید خودداری کیا ہے، لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کا سوال نہیں کرتے. اس میں دین کی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے دو تین بڑی قیمتی باتیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مجھے سوال نہ کرنے کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ہاتھ نہ پھیلائے اور مجھے ضمانت دے کہ وہ سوال نہیں کرے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر، یہ خودداری اللہ ہمارے دین کے کام کرنے والوں کو عطا فرمائے. اور دوسری بات، جو بلا ضرورت سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل اس کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن، بلا ضرورت سوال کرتا ہے. دین کا کام کر رہے ہیں مبارک بات ہے، مگر یہ کوئی فلرش کرنے ہونے کا ذریعہ نہیں، کہ اس کی بنیاد پر جو ہے وہ جائیدادیں بھی بن رہی ہیں اور اس کی بنیاد پر دنیا میں خوب آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. نہیں بھائی, اتنا کہ ضرورت, بنیادی ضرورت پوری ہو جائے, جو بھی ہر دور کی بنیادی ضرورت کے تقاضے ہیں, مگر اس پہ کو فلرش کرنا, یہ کوئی دینداروں کا رائٹ نہیں بنتا. یہ دینداروں کو سمجھنا چاہیے اور امت کو یہ ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگ جو اپنے آپ کو کھپا چکے ہیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے, امت اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرے. لا یسألون الناس الحافا, وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے. وما تنفقوا من خیر, اللہ وما تنفقوا من خیر, اور تم جو بھی خرچ کرو گے مال میں سے, فإن اللہ بھی علیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. اب کون اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہے, کون صحیح جگہ پر لگا رہا ہے, کون واقعتا ڈیزرونگ لوگوں کو پہنچا رہا ہے اور اپنا فرض ادا کر رہا ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی راہ میں لگانے کھپانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلا رکوع ہے, وہ مال کا کیا بدترین استعمال ہو سکتا ہے اس کے بیان پر ہے. مال کا بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں لگا دو. اور بدترین استعمال کیا ہے؟ اس سے سود کمانے کی کوشش کی جائے. یہ بدترین استعمال اگلے رکوع میں اس کا تذکرہ ہے. فرمایا, لیکن پہلے انفاق کے اوپر ایک اور آیت, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنهار سرا وعلانیۃ, وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائے جو دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں. اس کے بعد ربا, سود کا بیان, الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو ربا یعنی سود کھاتے ہیں, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر باولا یعنی پاگل کر دیا ہو. کیوں؟ ذالک بانہم قالوا, یہ اس سے کہ ان لوگوں نے کہا, انما البیع مثل الربا, کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. 100 روپے کی چیز میں نے 110 میں بیچی, 10 کا پروفٹ. 100 کسی کو دیے, 110 واپس لیے, 10 کا پروفٹ. نہ, اللہ کہتے ہیں نہ. وأحل الله البيع وحرم الربا, اللہ نے بیع کو تجارت کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا, اور کوئی عقلی دلیل اللہ نے اس مقام پر نہیں دی. حالانکہ ہم سب کو پتا ہے تجارت کسے کہتے ہیں, کتنے کھگیڑ مول لینے پڑتے ہیں, ریڑی لگانے والے سے لے کر ایک بڑی کمپنی یا فیکٹری چلانے والے تک کو لے کے چلے جائیے, کتنا رسک, کتنا کھگیڑ مول لینا, سب کو پتا ہے. اور پیسہ دے کے سود کمانے میں کتنا رسک ہے, وہ مرتا ہے, مر جائے, جل جائے, میرا سود میرا مال جو محفوظ ہے, کیا یہ کون ہے تم؟ فحل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ, پس جس کو نصیحت آ جائے اس کے رب کی طرف سے, فانتہا, پھر وہ باز آ گیا, فلہ ما سلف, تو اس کے لیے وہ ہے جو ہو چکا. ہاں, وامرہ اللہ, اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے, ڈرتے پھر بھی رہے پکڑنا ہو جائے, لیکن جو ہو چکا وہ ہو گیا, آئندہ کے لیے چوکندے رہو. ومن عادا, اور جو پھر لوٹے پھر یہ سود کے معاملات میں مبتلا ہو, فاولائک اصحاب النار, تو یہی لوگ آگ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ سے محفوظ فرما. سود کا انجام جہنم کی آگ. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو مٹاتا ہے, صدقات کو بڑھاتا ہے. کوئی عقلی دلیل یہاں پر نہیں آئی, حالانکہ عقل کیا کہتی, 100 روپے کسی کو دیے, 110 واپس لیے, مال بڑھ گیا, اور عقل کیا کہتی, 100 روپے میرے پاس تھے, میں نے 10 کسی کو دے دیے, کتنے رہ گئے, 90. عقل کہتی کم ہو گیا, میرا رب کہتا ہے بڑھ گیا, میرا اللہ کہتا ہے کہ بڑھ گیا, میرے رسول کہتے ہیں کہ بڑھ گیا. کیا بڑھ گیا؟ صدقے سے مال بڑھ گیا, اور سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ بھی نہیں. یا میری ہمت نہیں کہ میں آپ کے سامنے عقلی دلائل پیش کروں, رب نے کچھ عقلی دلیل نہیں دی, کسی اور موقع پر لے لیں گے انشاءاللہ, بعد میں کہیں سورہ روم میں کسی اور موقع پر. یا ہمت نہیں ہوتی کہ اتنے کیٹیگوریکل باتوں کے بعد ہم کوئی اپنی عقلی دلائل آپ کے سامنے اکنامکس کے حوالے سے یا بینکنگ سیکٹر کی بربادی کے حوالے سے کوئی بات رکھیں. رب کی بات دو ٹوک, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے، واللہ لا يحب كل كفار اثيم، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں فرماتا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکات ادا کی، لهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے ان کا اجر رب کے ہاں محفوظ ہے ان کے، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. کم از کم پانچ مرتبہ قرآن میں جہاں جہاں سود کا ذکر آیا وہاں انفاق کا بیان آیا. مال کا بدترین استعمال سود پہ لگا کر کمانا، اور مال کا بہترین استعمال اللہ کی راہ میں لگا دینا. اللہ نے اسی پہ توجہ دلائی. اب سنیے خطرناک ترین بات، یعنی ہلا دینے والا مقام قرآن کا سود کے معاملات کے تعلق سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور ربا میں سے جو کچھ رہ گیا چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اس آیت کی کنسٹرکشن دیکھیں، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ربا کو چھوڑو اگر تم ایمان والے ہو. شروع میں بھی ایمان، آخر میں بھی ایمان، درمیان میں اللہ کا خوف اختیار کرنے کا حکم، اور ربا کی ممانعت. ربا یعنی سود کا معاملہ ہے تو پھر ایمان نہیں، اور اگر ایمان ہوگا تو سود نہیں ہو سکتا. اور ان مجلسوں میں الحمدللہ وہ لوگ بھی شریک ہوتے رہے گے جو ماضی میں مبتلا رہے، اور یہی مقام ہے قرآن کا، جنہوں نے ہلا کے رکھ دیا ان کو، اور ذرا انتظار نہیں کیا. رات میں سنا، اگلا ورکنگ ڈے رمضان میں صبح کہیں 8 بجے 8:30 کہیں 9 بجے، یہ ساری لائنز بند کرو، یہ سارا بیلنس اٹھا کے پے آف کرواؤ، اور آئندہ کوئی جو ہے وہ سود کے اوپر ہم کام نہیں کریں گے. دین اینڈ دیر منٹ نہیں لگے ان کو. اللہ یہ ایمان کا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اور سنیے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ شدید ترین بات آئی ہے قرآن میں، اگر سود کے معاملات نہیں چھوڑتے تو یو آر ایٹ وار وتھ اللہ اینڈ ہز میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے حالات نہیں سدھرتے. اللہ کے ساتھ جنگ، رسول کے ساتھ جنگ، اگر سود کا معاملہ نہیں چھوڑ رہے تو اللہ محفوظ رکھے. باقی کیا ہے سود، یہ سب ڈیسائیڈڈ باتیں ہیں. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ نے جو ڈرامے بازی کی ہے، اور جو شرعی کورٹ کے ججز کر رہے ہیں، سب ڈرامے. پھر 40 سال کی بحث کو کھول دیا صاحب، اس زمانے کا سود آج کے زمانے کا سود، اس زمانے کی تجارت آج کے زمانے کی تجارت، وہی 40 سال سے جو ہے وہ رٹا لگا رکھا ہے. یہ ساری ڈیسائیڈڈ باتیں. کیا ہے سود؟ ڈیسائیڈڈ بات ہے. 1100 پیج کا بھی ورڈنگ مفتی تقی عثمانی صاحب اور ایک اور جسٹس صاحب کا، وہ بہت کلیئر کٹ انداز میں موجود ہے. اور وہ اتنا بڑا فورم تھا جب یہ سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ نے بھی فیصلہ دیا تھا، جس کو بعد میں مشرف نے ججز کو چینج کر کے ریورٹ کروایا ہے اور ریفر بیک کروا دیا شرعی کورٹ کو، اور ہم بھی وہاں پہ کیس لڑنے تنظیم اسلامی کی پلیٹ فارم سے، جماعت اسلامی کے حضرات بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور وہی ابھی چھٹیاں دے دی انہوں نے، جناب ابھی کاروائی موقوف ہے، پھر جب کورٹس کھلیں گی اس کے بعد آپ کی سماعت کی جائے گی. وہی 40 سال پرانی ریکٹیفیکیشن والی بات ہے. ورنہ دلائی کے میدان میں علماء، مسلم بینکرز، اکانومسٹ سب نے مل کر کلیئر کٹ انداز میں باتیں بھی بتا دیں. اور سیدھی سی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب پتا ہے کہ میرے بندوں کا نظام سود کے بغیر بھی چل سکتا ہے، تبھی اسے سود کو حرام قرار دیا ہے. ظاہری بات یہ تفصیل کا موقع نہیں، سادہ سے انداز میں اگر کہیں تو لینڈنگ بیس موڈ سے نکل کر ایکویٹی بیس موڈ پر آنا پڑے گا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ٹریڈنگ کی اجازت دینی پڑے گی، فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو بھی، یا ٹریڈنگ ہاؤسز کہہ لیجیے یا بزنس ہاؤسز بن جائیں. سمپل سی بات ہے، تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا، اس کو لائیں گے تو ربا ختم ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیا کریں کہ نیتوں میں فطور ہو، اور اگر نہ کرنا، یہ ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب کے الفاظ، اگر ہمارے حکمرانوں کی نیتیں ٹھیک ہوں تو ایک دن نہیں لگے گا ان معاملات کو سدھارنے کے اندر، مگر ان کی نیتیں ٹھیک نہیں. جب وہ 91 میں انہوں نے ورڈک دیا تھا، اور یہ نواز شریف صاحب گئے تھے پھر اس کے خلاف اس پہ لینے کے لیے، یہ حرکت ہے اس ملک کے اندر. باقی تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن بہر مجھے اور آپ کو تو سمجھ آتی ہے نا، اور حضرت عمر کو زیادہ سمجھتی، پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سمجھتی، تو انہوں نے کہا کہ دعو ربا و ریبا، ربا تو چھوڑ دو، ریبا کہیں شک ڈاؤٹ بھی آئے تو چھوڑ دو. آج کل بہت ساری اسکیمس اور آ گئی نا مارکیٹ میں بحث نہیں کر رہا. سیدنا عمر نے کہا ربا تو چھوڑو، ریبا شک بھی آ جائے تو چھوڑ دو. مسئلہ ہے رسول اور اللہ سے جنگ کا، تو کوئی شائبہ بھی کسی ٹرانزیکشن کے اندر انٹرسٹ کا، سود کا محسوس بھی ہونے لگے نا، شبہ بھی آئے، اس کو بھی چھوڑ دو. اور حضرت عمر کے ایمان کی گواہی تو اللہ دیتا ہے نا. ان کے لیے جنت کی بشارت رسول اللہ دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی زبان پر حق کا جاری ہونا اس کی گارنٹی رسول اللہ نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو بہت زیادہ کلیئر تھی یہ باتیں کہ وہ کہتے ربا تو چھوڑو، ریبا شک بھی آئے تو اس کو چھوڑ دو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے تمہارا اصل زر ہے، پرنسپل اماؤنٹ. اسی سے ربا کی سادہ تعریف بھی سامنے آتی جو احادیث سے بھی پتہ چلتی ہے، کل قرض جر منفعت فہو الربا. قرض کی کسی بھی نوعیت کی شکل ہو، قرض پر کسی بھی قسم کا اضافہ وہ ربا ہے. یہاں سے بھی ڈرائیو ہو رہی، اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے اصل مال ہے یور پرنسپل اماؤنٹ، وہ تم لے سکتے ہو، اور اس پرنسپل اماؤنٹ پر کسی بھی قسم کا کوئی اضافہ وہ ربا ہے. یہ بہت کلیئر ہے اس مقام سے بھی اور رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث کی باتوں سے بھی. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارے ساتھ ظلم یہ ہو جائے گا تمہارا پرنسپل نہ ملے، اور تمہارا ظلم کرنا یہ ہوگا کہ تم پرنسپل پر کسی اضافے کی توقع رکھو. ہاں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہو تو کشادگی ہونے تک مہلت دے دو جو مقروض ہے. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور اگر تم قرض معاف کر دو، یہ عام طور پر انفرادی معاملات میں زیادہ اس کا موقع ہے. ان اگر وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، اور اگر تم قرض کو معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو. آخری آیت آج کے درس کی، اور ایک روایت کے مطابق نزول کی ترتیب میں یہ آخری آیت تھی جو رسول اللہ پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ذرا توجہ کیجئے اس کا موضوع کیا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جب تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے اللہ کے حضور. آخرت، پیشی، حساب کتاب، اکاؤنٹیبلٹی، یہ آخری آیت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق جو ریولیشن کی نزول کی ترتیب میں آخری آیت رسول اللہ پر نازل ہوئی. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے اعمال کمائے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سود کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ نہ کرے کوئی ہمارا بھائی کوئی بہن کوئی پھنس گئے ہیں، اللہ ان کی خلاصی فرمائے، نکلنے کا راستہ عطا فرمائے. ہم یہ طے کر لیں کم پر گزارا کر لیں گے، لیکن اتنا کھا کر ہی جائیں گے جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے انشاءاللہ. لن تموت نفسا حتی تستکمل رزقها، میرے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نفس مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. تو کم تو پھر بھی نہیں ہوگا، مگر ہم طے کر لیں لو پروفائل پر آ جائیں گے، کم پر آ جائیں گے، مگر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ نہیں کریں گے. اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. کچھ اور باتیں بھی ہیں، لیکن یہ بیان سود کے متعلق چار مرتبہ اور بھی آئے گا، وہاں کچھ تفصیل عرض کر دیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.